الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Part 2 أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمد لله، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم جو پڑھ رہے ہیں سیرت ان کی، ہم پہلا پارٹ کمپلیٹ کر چکے تھے ہجرت سے پہلے تک کا، اور الحمدللہ ابھی تک ہمیں یہی سیکھنے کو ملا، اور ایک طرح سے ہمارے اندر بھی وہ ایمان اور وہ جذبات تازہ ہو گئے ہیں کہ ہم بھی دین اسلام کے لیے کچھ قربانی دینے والے بنے، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اسلام قبول کرنے میں بھی آپ نے پہل کی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور پھر اس خیر اور بھلائی کو وہ آگے پہنچاتے رہے. تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی جو خیر ملی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے جو سمجھ ہم نے حاصل کی ہے، دین کا فہم ہم نے حاصل کیا ہے، اور اسلام کی جو عظیم نعمت ہم کو ملی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری اب بنتی ہے، یا ہماری ڈیوٹی سمجھے اس کو، کہ ہم اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں. ایک تو ہمارا مشن ہو غیر مسلموں کے لیے کہ ان کو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، یعنی توحید کی طرف دعوت دیں، اس کلمے کی طرف بلائیں جس کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دی تھی اور آس پاس کے لوگوں کو دی تھی، تاکہ وہ لوگ آگ سے بچ جائیں. جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم فلاح پاؤ. تو ہمیں بھی لوگوں کو فلاح کی طرف بلانا ہے، کامیابی کی طرف. اور دوسری جو ذمہ داری ہے ہماری، دوسرا جو مشن ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کی اصلاح اور نیکیوں میں آگے آگے پیش پیش رہنا، اور اسلام کے خاطر جس قدر ہو سکے ہم قربانیاں دینے والے بنے. تو آج ہمارے جو واقعات ہیں، ہجرت کے واقعات ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا، یعنی کس طرح سے سائے کی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، ہر غزوے میں، ہر سفر میں، ہر جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے. اور آج ہم یہ بھی دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین اسلام سے کتنی محبت تھی، کہ ذاتی طور پر ان کا اخلاق بہت ہی زیادہ اعلیٰ اور بہترین تھا، یعنی بہترین اخلاق کے مالک تھے، لیکن جب اسلام کی بات آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تو کس قدر وہ غصہ ہو جاتے. یعنی ان کی نفرت، ان کی دشمنی، ان کی دوستی، ان کی محبت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے ہو گئی تھی. اور یہی اسی طرح کا ایمان ہم سے بھی مطلوب ہے، کہ ہمیں ہر چیز اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے محبوب ہو جائیں. اور اسی بات کو ہم نے حدیث میں کل بھی پڑھا تھا کہ ہم کو جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ ہو جائے، تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہمیں ایک اور بات ملتی ہے حدیث میں کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا یا دشمنی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو ہم چاہتے ہیں اگر کہ ہمارا ایمان مکمل ہو تو ہماری دوستی، دشمنی، لین دین سب اسی طرح جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا ایسے ہی ہو جائے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو سب سے مشہور واقعہ ہے اور جس کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات خود فرماتا ہے کہ جس وقت وہ لوگ غار میں اکیلے تھے، تنہا تھے، اس وقت کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مدد کی. جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا، وہ دو میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سب لوگ ہجرت کرنے لگے مدینہ سے، تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کے رسول سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہوں، یا ہجرت حبشہ کا انہوں نے ذکر کیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، اجرت سے کام نہ لو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ یہ ڈاکٹر یسری محمد ہانی کی کتاب ہے تاریخ الدعوۃ الی الاسلام، تو اس میں انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، بہت طویل ہمیں یہ روایت ملتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی گھر پر تشریف لائے، اور انتہائی دھوپ کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور یہ عربوں کی عادت تھی اس زمانے میں کہ وہ لوگ دوپہر کے وقت باہر بالکل نہیں نکلا کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحرا کی دھوپ اور گرمی کیسے ہوتی ہے، یہ لو کے جو تھپیڑے ہوتے ہیں وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ جو رومال اپنے سر پر ڈالتے ہیں اور گول سی رنگ لگاتے ہیں سر پر، تو کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ریت سے بچنے کے لیے، کیونکہ ریت کے ذرات اس قدر تیزی سے اڑتے تھے اور جب گرم ہوائیں چلتی تو وہ اور تکلیف دہ ہو جاتے تھے، تو وہ لوگ اس طرح سے رومال اپنے چہروں پر ڈالتے تھے جس کی بنا پر چہرے پر ریت اڑ کر نہ آئے اور دھوپ نہ لگے۔ تو انتہائی دھوپ کے وقت، دوپہر کا وقت تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس کا مطلب ہے کہ یقیناً کوئی بہت ہی اہم بات ہوگی۔ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ابوبکر نے آپ کے بیٹھنے کے لیے احتراماً اپنی جگہ چھوڑ دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور میں اور میری بہن اسما گھر میں تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ نے کہا یہاں سے لوگوں کو باہر کر دو، یعنی لوگوں کو ہٹا دو۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ فکر مند نہ ہو، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ یا آپ نے فرمایا، ابوبکر صدیق نے، کہ آپ کے گھر والے ہی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ قد اذن لی فی الخروج والہجرہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابوبکر صدیق نے پوچھا الصحبت یا رسول اللہ، کیا اے اللہ کے رسول، کیا مجھے شرف صحبت سے آپ ہمکنار فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ اور یہ سن کر کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اس دن سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں سنتی رہتی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ خوشی کی شدت سے بھی انسان رو پڑتا ہے اور کیسے روتا ہے۔ لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روتے دیکھا، خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ کے رسول نے اپنی صحبت کے لیے مجھے چنا۔ کتنا بڑا ساتھ تھا، پورے ہجرت کے سفر میں سوائے اکیلے ابوبکر صدیق کے کوئی اور ساتھ نہیں تھا، اسپیشلی غار ثور میں۔ اور کتنا آپ دیکھیں کہ ان کی خوشی دیدنی تھی ابوبکر صدیق، یعنی وہ دل و جان سے چاہتے تھے، حالانکہ سفر معمولی سفر نہیں تھا، ہم سب جانتے ہیں یہ اپنی جان کو کھو دینے والا سفر تھا۔ یعنی اگر کفار مکہ کے ہاتھوں یہ لوگ پکڑے جاتے تو ظاہر سی بات ہے کیا ہونا تھا۔ خیر وہ تو اللہ کی مرضی ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک طرف سے دیکھا جائے تو اپنی جان کو خود خطرے میں ڈالنا تھا نا یہ۔ لیکن اس کے باوجود ابوبکر صدیق خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ پھر ابوبکر صدیق کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں نے یہ دو اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں سفر ہجرت کے لیے۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے ان کی تیاریاں تھیں، پہلے سے تیار تھے، پہلے سے دو اونٹنیاں لے کر رکھی تھیں، خود اپنا پیسہ خرچ کیا، اونٹنی خریدی، اور اس کو پہلے کا پہلے ہی انہوں نے عبداللہ بن اریقت کے حوالے کر دیا تھا۔ عبداللہ بن اریقت دراصل یہ مشرک آدمی تھا، لیکن بہت قابل اعتماد تھا، بنو بکر قبیلے کا مشرک آدمی تھا یہ، لیکن قابل اعتماد تھا، اس کو راستوں کی بہت معلومات تھی۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہ رہے تھے، لہٰذا آپ نے اسے پہلے ہی ہائر کر لیا۔ اس سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ غیر مسلموں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اگر وہ قابل اعتماد ہوں، اور اگر کوئی اسکلز، کوئی ایسی صلاحیتیں ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہیں اور وہ کسی غیر مسلم میں ہیں اور اس کی وجہ سے دین اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو آپ بالکل اسے ہائر کر سکتے ہیں۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سفر کی تفصیلات بتاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں سیرت کی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ دوپہر کے وقت ہم ابوبکر صدیق کے گھر بیٹھے تھے کہ کسی نے ابوبکر صدیق کو خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک کو ڈھانپے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اور حالانکہ اس وقت آپ کی آمد آپ کے معمول کے خلاف تھی۔ ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم اس وقت آپ ضرور ہی کسی اہم کام سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور پھر آپ نے کہا کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں اخرج من اندک، جو لوگ بیٹھے انہیں باہر بھیج دو۔ ابوبکر نے عرض کیا انما ہم اہلو کبھی ابھی انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ تو آپ ہی کے اپنے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ دونوں بہنیں ہی تھیں وہاں پر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فعینی قد اذن لی فی الخروج، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. ابو بکر نے پوچھا الصحبت بھی ابھی انت یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کہ آپ مجھے اجازت فرمائیں گے؟ اور آپ نے ہاں میں سر ہلا دیا. اور پھر آپ یعنی ابو بکر صدیق نے دو اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ایک کا اس میں سے انتخاب کر دیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس آفر پر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اسے قیمتاً ہی لینا پسند کروں گا. سبحان اللہ، دینے والا دینے کے لیے راضی اور لینے والا اس کو قیمتاً لینا چاہ رہے ہیں، یعنی دینے والوں کا بھی دل بڑا تھا اور لینے والوں کا بھی دل بڑا تھا، کوئی کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتا تھا. ہمیں دین اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، یہی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم ہمیشہ دینے والے بنیں. اور پھر کوئی اگر دے رہا ہو تو یہ نہ ہو کہ ہم ہمیشہ لینے والے ہی بن جائیں، کہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ ہی تھیلا رہے کہ اچھا فلاں دیتے ہیں تو اس لیے ہم لیتے ہی رہیں. نہیں، بلکہ ایک ڈگنیٹی، ایک وقار، ایک عزت کے ساتھ ہمیں جینا چاہیے کہ صرف لینے والے ہی نہ بنے بلکہ دینے والے بنے، چاہے سامنے والا کتنا بھی دینا چاہے. اور کس طرح سے آپ دیکھیں، پورا گھرانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس وقت ہجرت کے سفر میں ساتھ ساتھ رہا. جب یہ لوگ وہاں سے نکلے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطاً منہ پر کپڑا باندھے ہوئے آئے تھے اور دوپہر کے وقت آئے تھے، کیونکہ دوپہر کے وقت کوئی باہر نہیں نکلتا. پھر پیچھے کے دروازے سے دونوں رات کے وقت نکلے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور ایک دور کے مقام پر عبداللہ بن اریقہ کو کھڑا کر دیا تھا کہ تم اونٹنیاں لے کر وہاں تیار ہے نا، ہم وہاں پہنچ جائیں گے. یہ لوگ پیدل وہاں پہنچے، کیونکہ اگر مکہ ہی سے اونٹنیوں پر نکلتے تو کوئی بھی دیکھ لیتا تھا. سبحان اللہ، کتنی احتیاط. تو دیکھیں، یہی توکل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر توکل، اور ساتھ میں اپنے جو بھی کام کرنا ہے اسباب کو بھی اختیار کیا جائے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں بہنوں نے مل کر کھانا تیار کیا، اور جب ان کا توشہ باندھنے لگے ساتھ دینے کے لیے تو کچھ باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، تو اس وقت اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنا جو ان کا کمر کا پٹا تھا وہ کھول کر اس کو پھاڑا اور اس سے نوٹ باندھ دیا، وہ توشے دان کو باندھا، تو اسی وقت سے ان کا جو لقب تھا ذات النطاقین پڑ گیا. اس کے بعد ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول غار سور میں 3 راتیں چھپ کر انہوں نے وہاں گزاری. اور اس میں بھی دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کے گھر والوں کا کردار، کہ عبداللہ جو آپ کے بیٹے تھے، عبداللہ بن ابی بکر، جو کہ اسماء رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے اور یہ قتیلہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. ابھی عبد الرحمان جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوئے تھے. تو یہ عبداللہ جو کہ اسماء رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے، ابو بکر صدیق کے بیٹے، تو یہ وہاں پر روزانہ رات میں جاتے. اور دراصل یہ عبداللہ جو تھے اس وقت کہا جاتا ہے کہ 8-9 سال کے نوجوان سے لڑکے تھے، تو چونکہ یہ چھوٹے تھے اس وجہ سے لوگ ان کے اوپر دھیان بھی نہیں دیتے تھے. تو یہ عبداللہ ایسا کرتے تھے کہ سب لوگوں کو دیکھتے، اور ان کی بات چیت جو مکہ والوں میں جو بات چیت ہوتی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کی وجہ سے جو ان کے اندر ہلچل مچ گئی، تو یہ ساری خبریں روزانہ رات میں جا کر یہ ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے. اور عامر بن فہیرہ جو کہ آپ کے غلام تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام، وہ پھر بعد میں اور بکریوں کا ریوڑ لے کر جاتے، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیتے بکریوں سے، تاکہ جو عبداللہ گئے تھے تو ان کے پیروں کے نشان مٹ جائے، اور بکریوں سے وہ لوگ دودھ بھی حاصل کر لیں، ان کی بھوک بھی ختم ہو جائے، اور اس طرح سے ان کے راستے کے نشان بھی مٹا دیں. اور یہ بہت فائدہ مند ہوا. یعنی جو عبداللہ تھے وہ دراصل کھانا لے کر جاتے تھے، عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر جاتے تاکہ اس سے وہ لوگ دودھ وغیرہ لے لیتے، عبداللہ ان کو مکہ کی پوری خبریں پہنچاتے رہتے، رات کے وقت جاتے تھے عبداللہ اور دن نکلنے سے پہلے پہلے واپس آ جاتے تھے، اور عامر بن فہیرہ صبح صبح بکریاں لے کر جاتے تاکہ جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشان مٹ جائیں اور ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ نہ ملے. اور صرف اور صرف علی رضی اللہ عنہ کو خبر تھی کہ آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کے پورے گھر والے آپ کے ساتھ تھے. کیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کی تربیت کی تھی، سبحان اللہ، کہ ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں سب اس راہ میں لگے ہوئے ہیں. ایون ان کا جو غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے ساتھ دے رہے تھے. تو ایسے ہی ہونا چاہیے، جو بھی مسلمان گھرانے ہوں وہ مسلمان گھرانے ایسے ہی ہوں. اگر آپ دیکھیں کہ مسلمان گھرانوں کے سارے لوگ دین کی راہ میں لگے رہیں، ہسبینڈ، وائف، بچے، تو پھر مجھے بتائیے بچے گا کون؟ الحمدللہ خیر ہی خیر پھیلے گی، ہر طرف خیر ہوگی. آج ہم رونا روتے ہیں نا کہ ہمارے بوائز، ہمارے لڑکے، ان کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے کہیں، ان کی کہیں کوئی کلاسز نہیں ہوتی ہے. یقین جانیے جب لوگ اس طرح سے کمپلین کرتے ہیں کہ بوائز کی تو کوئی کلاسز نہیں ہوتی، اور جب بوائز کی کلاسز رکھی جاتی ہیں، جب بوائز کی کلاسز ہوتی ہیں، تو اس وقت بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ صرف کمپلین کرتے رہتے ہیں، لوگ صرف ہائے واویلا مچاتے ہیں، لیکن سنجیدگی سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ یہ تجربہ ہے، یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، کہ سنجیدہ ہی نہیں ہوتے، اپنے بچوں کو، اپنے بوائز کو بھیجنا ہی نہیں چاہتے، اور بوائز خود بھی سیکھنا نہیں چاہتے. بچوں کے اندر ذرا سے قربانی کا جذبہ نہیں پیدا کر سکتے ہم لوگ, ان کو سیٹرڈے مارننگ میں صبح اٹھا نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم خود پہلے سے کہتے تھے کہ ہفتے میں دو ہی دن سونے کو ملتے ہیں, جمعہ اور سیٹرڈے, تو کیسے قربانی کی عادت ہم ڈالیں گے بچوں میں؟ تو بہرحال پورا گھرانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کے سفر میں آپ کی خدمت میں لگا رہا. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پورے گھرانے کو اس میں لگائیں, پورا ہمارا گھر, ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے, ہمارے ہسبینڈ, ہمارے بھائی, ہمارے والدین, سب کوئی ہر کوئی اس میں لگا رہے تاکہ ہر طرف نیکیاں عام ہوں. بہرحال جب یہ لوگ نکلے تو ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ سے محبت کا پتہ چلتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی غار میں داخل ہوئے تو غار میں, چونکہ ظاہر سی پتہ ہے پرانا غار ہوگا, ایک پہاڑوں میں تھا وہ, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے غار کو صاف کیا اور ہر جو چھوٹا موٹا سوراخ تھا وہ چھوٹے موٹے سوراخ کو انہوں نے اپنے کپڑے سے خود بند کیا تاکہ کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ دے. جب غار کے دہانے پر پہنچے تو ابوبکر صدیق نے کہا, یا رسول اللہ کما انت حتی استبری, اے اللہ کے رسول ذرا ٹھہریے تاکہ میں غار کا اچھی طرح جائزہ لے لوں. جب آپ نے غار میں ایک جگہ سوراخ دیکھا تو اس پر اپنا پاؤں ٹکا دیا اور فرمایا, یا رسول اللہ ان کانت لساتن او لدغتن کانت بھی, اے اللہ کے رسول میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اگر کوئی موذی جانور ہو تو وہ مجھے کو نقصان پہنچائے اور اللہ کے رسول اس سے محفوظ رہیں. سبحان اللہ, یہ منہاج السنہ میں ہے, ابن تیمیہ کی کتاب میں بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا کیا کرتے تھے کہ ان کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے, کہیں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے. تو ہجرت کے سفر میں کبھی کبھی وہ آپ کے آگے آگے چلتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور کبھی کبھی پیچھے پیچھے چلتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابوبکر تم اس طرح سے کیوں کر رہے ہو, کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے ہوتے ہو؟ تو آپ ان کا جواب دیکھیں, سبحان اللہ کیسی محبت تھی. اذکر الرسد فاکون امامک واذکر الطلب فاکون وراءک, اے اللہ کے رسول جب میرے دل میں سامنے سے حملے کا خوف ہوتا ہے تو میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوں, اور جب مجھے آپ کے پکڑے جانے کا خدشہ لاحق ہونے لگے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. سبحان اللہ کیا محبت ہے. اور اسی لیے وہ جو بہت ہی مشہور شعر ہمیں ملتا ہے نا کہ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ, واقعی میں کہ ابوبکر صدیق کو اتنی انتہا سے زیادہ محبت تھی, اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت تھی. کئی دفعہ کے واقعات ہیں, کوئی ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ ہمیشہ انہوں نے اپنی اولاد کو پیچھے ڈالا, پس پشت ڈالا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس پر غالب آ گئی. کیسا ایمان تھا, سبحان اللہ, کیسا ان کا دل تھا کہ ہر چیز کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا تھا. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جب پیچھے سے پکڑے جانے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں, جب مجھے لگتا ہے کہ دشمن سامنے سے آپ کے اوپر آ جائے گا تو سامنے ہو جاتا ہوں. یعنی جو بھی تکلیف ہو مجھے پہنچے, اے اللہ کے رسول آپ کو تکلیف نہ پہنچے. آج تھوڑی دیر ہم رک کر غور کریں اور اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا آج ہم کو اللہ کے رسول سے ایسی محبت ہے, اور کیا آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کچھ ایسے کام کر رہے ہیں؟ اور آج کے دور میں دفاع کیسے ہو سکتا ہے بھلا, آپ بتائیں کیا آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ جی ہاں ہے خطرہ. آج ہر طرف سے یورش, ہر طرف سے یلغار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. آپ کے حوالے سے یا تو کارٹون بنائے جاتے ہیں یا آپ کے اوپر, یعنی جتنا غیر مسلموں نے آپ کے اوپر لکھا یقین جانیے اتنا مسلمانوں نے نہیں لکھا. ہزاروں کتابیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بہکانے کے لیے کس قدر اس میں زہر بھرا ہوا ہے, اور خصوصاً عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے معاملے میں تو مسلمانوں نے نہیں لکھا ہوگا جتنا غیر مسلموں نے لکھا ہے. پتہ نہیں ان کو کیوں اتنی ہمدردیاں ہمارے رسول سے اور ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے. جو محبت ہمیں ہو سکتی ہے ہماری ام المومنین سے, کیا بھلا وہ غیر مسلموں کو ہو سکتی ہیں؟ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہمدردی میں ہم سے زیادہ وہ لوگ پیش پیش ہیں, ہم سے زیادہ وہ آگے آگے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی لڑکی سے کیسے نکاح کیا تھا. اور خود عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن ان کے دل میں جھوٹی ہمدردیاں اٹھتی رہتی ہیں. تو بہرحال آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی ضرورت ہے. آج بھی ہمیں آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے. ہمیں آپ کی حدیثوں کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیے گئے جو حملے ہیں, جو آپ کی سیرت کو مسخ کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو باتیں بنائی ہیں اس کو ختم کرنا ہے. اور یہ کیسے ہوگا کہ جتنا لٹریچر انہوں نے لکھا ہے اور چھاپا ہے ہم اس سے زیادہ چھاپیں, ہم سیرت کو اتنا عام کر دیں, اتنا عام کر دیں کہ کسی کو جھوٹ سننا پھر اچھا ہی نہ لگے, اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اچھا یہ جھوٹ اور یہ سچ ہے. آپ مجھے خود بتائیے کیا آج ہم نے سیرت کو پڑھانے کی اور پڑھنے کی کوشش کی ہے اپنے بچوں کو؟ پھر جب ہمارے یہی بچے، ہماری یہی نوجوان نسل، ہماری جنریشن جب انٹرنیٹ سے یہ ساری چیزیں حاصل کرتی ہیں اور پھر ہم سے الٹے سیدھے سوال کرتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہائے اللہ بچے کیسے سوال کر رہے ہیں. تو اس وقت ہائے واویلا کر کے کوئی فائدہ نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو سچ گھر میں بتایا جائے، تاکہ جب باہر وہ ان کو جھوٹ سے واسطہ پڑے تو وہ سچ اور جھوٹ میں ڈفرینشیٹ کرنے لگیں، ان کو حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آنے لگے. تو کس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے ہو جاتے. سبحان اللہ، کتنا یہ واقعہ پڑھ کے دل اندر سے عجیب سا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمارے دل میں بھی ایسی محبت پیدا کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب راستے میں دودھ دوہ کر وہ دودھ پلاتے تھے، تو جس چمڑے کا جو ایک چھوٹا سا پیالہ تھا، تو کہا جاتا ہے کہ وہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے بہت گرم ہو گیا. تو دیکھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسے کیا کہ اس کو پہلے ٹھنڈا کیا، اور دودھ جب ٹھنڈا ہو جاتا تھا جب اللہ کے رسول کو پینے کے لیے دیتے تھے، گرم گرم دودھ نہیں دیتے تھے. سبحان اللہ، کتنا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دشمن آپ کے اوپر نظر ڈالنے والا تھا، اور ہم کو مشہور واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں پا لیں گے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے ابوبکر، تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کے دو میں کا تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو. پھر یہ ہجرت کا سفر الحمدللہ تمام ہوا، اور ہر مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں پیش پیش تھے. جب یہ لوگ مدینہ پہنچے، اور جب جو لوگوں کو معلوم نہیں تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی سمجھنے لگے. کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حالانکہ عمر میں اللہ کے رسول سے چھوٹے تھے، 1.5-2 سال، لیکن ان کے بال سفید ہو گئے تھے اور بزرگ لگتے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی نبی ہیں. لیکن جس وقت وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے اوپر دھوپ آ رہی تھی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور اپنی چادر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کر دیا. تب لوگوں نے جانا کہ ہاں رسول یہ ہے. سبحان اللہ، اپنے محبوب کی ذرا سی تکلیف انہیں گوارا نہیں تھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھ جائے، صحابہ کرام یہ برداشت نہیں کرتے تھے، اور اس میں ابوبکر صدیق سب سے پیش پیش تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس پورے سفر ہجرت میں صرف ابوبکر صدیق ہی نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ عبداللہ بن ابوبکر، جو دشمن کی ساری باتیں تھیں، وہ آ کر رات میں غار میں آپ کو بتا کر جاتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے، رات غار میں بسر کرتے اور صبح ہونے کے قریب چلے جاتے. اور اتنے چھوٹے بچے تھے، 8-9 سال کے نوجوان سے بچے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا. یعنی کس قدر انہوں نے خفیہ رکھا، کیسی ان کے اندر پختگی تھی کہ جس کی بنا پر انہوں نے اس بات کو، اس راز کو افشا نہیں ہونے دیا. دوسرا ہم کردار دیکھتے ہیں اسماء رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب ہم نے توشہ تیار کیا، حضرت اسمہ نے اپنے کمر بند کو کاٹ کر اس سے توشہ دان کا دہانہ باندھا، اسی وجہ سے انہیں ذات النطاقین کہا جانے لگا. یہ البدایہ و النہایہ میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. پھر مسلمانوں کے راز کو خفیہ رکھنے کے لیے اسمہ رضی اللہ عنہا کا جو کردار تھا، کہا جاتا ہے کہ جب کفار مکہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے وہ ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے ہوں گے، ان کو معلوم تھا کہ ان کے بغیر تو آپ نہیں جا سکتے. اور یہ بھی الحجرت النبویہ المبارکہ ڈاکٹر عبد الرحمن انہیں کی کتاب میں یہ ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ابو جہل وہاں پہنچا ابوبکر صدیق کے گھر، تو اس وقت اسماء رضی اللہ عنہ کا جو کردار تھا، اس نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا، اور دروازے پر کھڑے رہ کر آواز لگائی کہ اے بنت ابوبکر، تمہارا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. سچ میں وہ لوگ بتا کر نہیں گئے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بس ہجرت کے لیے نکلے تھے. کہا جاتا ہے کہ اس نے اس قدر زور کا تھپڑ مارا جس کی بنا پر ان کے کان کی بالی گر گئی، اور اس کے باوجود بھی اسماء رضی اللہ عنہ نے وہ برداشت کیا. پھر ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے جو سیرت نبویہ ابن ہشام، جو کہ سب سے مشہور کتاب ہے ابن ہشام کی سیرت کی، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جو ابو قحافہ تھے، وہ آخر وقت میں تھوڑے سے ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، یعنی کم دکھائی دیتا تھا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ جو چلا گیا ہے، تو کیا اس نے گھر میں تمہارے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا؟ تو انہوں نے اس وقت اپنے دادا کو یہ بات بتائی کہ ہاں کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، اور کچھ تھیلی میں کچھ چیزیں ڈال دی جس کی بنا پر لگے کہ ہاں یہ اس میں کچھ درہم اور دینار وغیرہ ہیں. یعنی انہوں نے گھر میں اس طرح سے سکون قائم رکھا. اور تاریخ الطبری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کس طرح سے مسلمان خواتین نے اس وقت اہم رول ادا کیا. پھر عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ان کا کردار بھی ہم دیکھتے کہ کس طرح سے وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، پھر چرواہوں کی طرح جا کر بکریاں چراتے اور ان کے قدموں کے نشان مٹا دیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں وہ لوگ قدموں کے نشان سے پہچان لیتے تھے کہ کون کہاں گیا ہے. ان کے پاس کھوجی ہوا کرتے تھے جو جوتوں کے یا اونٹوں کے چلنے کے نشان سے برابر پہچان لیتے تھے کہ اونٹ کہاں سے کہاں تک گیا، یا اس کے پیروں کے نشان سے سمجھ جاتے تھے. سبحان اللہ، انہیں اس زمانے میں جو جاسوسی کا نظام تھا، وہ بھی اچھی طرح کام کرتا تھا. تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ساری جو انٹیلیجنس ہے وہ ہمارے ہی زمانے میں آ گئی ہے, نہیں, اس زمانے میں بھی تھی. تو ان قدموں کے نشانوں کو مٹانے کے لیے عامر بن فہیرہ اپنا کردار ادا کرتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طرح سے جب لوگ پوچھتے راستے میں, سفر میں, ہجرت کے سفر میں, کہ یہ کون ہیں جو آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں, تو ابوبکر صدیق جواب دیتے, ہا زہادی یہدین السبیل, یہ میرے رہبر ہیں جو مجھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. سبحان اللہ, دیکھیں کتنا بہترین جواب ہے, نہ اس میں کچھ جھوٹ ہے اور نہ ہی پوری طرح سے سچ ہے. کیونکہ ان لوگوں نے تو اس وقت سارے لوگوں کو دوڑا دیا تھا کہ جو بھی زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کے لیے اتنے سارے اونٹ انعام میں ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے ہر کوئی آپ کی تلاش میں نکل گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیتے کہ کسی سامنے والے کو خبر نہ ہوتی. پھر دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ آئے, تو مدینہ آنے کے بعد ابوبکر صدیق, بلال رضی اللہ عنہ, عامر بن فہیرہ, عائشہ رضی اللہ عنہ, یہ سب کے سب بیمار پڑ گئے. مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی, جس کی بنا پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی کبھی کچھ ایسے اشعار کہنے لگے, یعنی مکہ کو چھوڑ کر آئے تھے, ظاہر سی بات ہے اپنا شہر چھوڑ کر آنا کوئی معمولی بات. تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول, دعا فرمائیے سب کے لیے, یعنی جو لوگ بیمار ہو گئے ہیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم احبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد وصحھا وبارک لنا فی سعیھا ومدھھا وانقل ھمھا واجعلھا بالجحفہ. اے اللہ, ہمارے لیے مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح ہمیں مکہ مکرمہ سے محبت ہے, بلکہ مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت پیدا فرما. اسے بیماری سے پاک فرما دے, اس کے سا اور مد یعنی جو پیمانے ہوتے ہیں ہمارے لیے برکت فرما, اور اس کا بخار جوفہ منتقل کر دے. اور یہ دعا اللہ کے رسول کی قبول ہوئی اور پھر وہ لوگ صحت یاب ہوئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر, جو کہ بہت بڑے سیرت نگار ہیں, یعنی انہوں نے سیرت بھی لکھی ہے الحمدللہ, ہم تو ان کی تفسیر کے بارے میں ہی جانتے کہ تفسیر بہت مشہور ہے ابن کثیر کی, لیکن ان کی سیرت بھی بہت مشہور ہے. سیرت ابن کثیر, سیرت النبی کے نام سے ان کی کتاب ہے جو کہ دو جلدوں میں ہے, اور اس میں انہوں نے حوالوں کے ساتھ سیرت کو پیش کیا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی تاریخ نگار اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ ابوبکر صدیق نے کوئی غزوے میں پارٹ نہ لیا ہو. یعنی ہر تاریخ نگار, ہر سیرت نگار اس بات پہ راضی ہے, یا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل ہوئے ہیں بذات خود. اور بدر کے بارے میں ہم سب جانتے کہ بدر میں بھی سب سے پہلے وہ شخص تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو اسی وقت فوراً سب سے پہلے جو کھڑے ہونے والے تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. جب اللہ کے رسول نے جنگ کا مشورہ کیا تب صحابہ کرام کہتے ہیں, صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے, کہ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بڑا عمدہ اور مفید مشورہ دیا, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی بڑا عمدہ اور مفید مشورہ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی بھی سیرت کا کوئی واقعہ لے لیں, سیرت کا کوئی بھی واقعہ آپ اٹھا لیں, چاہے وہ مشورہ کرنا ہو, چاہے کوئی فیصلہ کرنا ہو, ہر وقت آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں نمایاں نظر آئیں گے. اس سے ان کے اسلام کے لیے ایک طرح سے سنجیدگی, قربانیاں, محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا جذبہ, یہ سب پتہ چلتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اور بار بار جب آپ پوچھتے رہے, ہر بار ابوبکر صدیق ہی کھڑے ہوئے اور اس کے باوجود بھی آپ پوچھتے رہے, تب صحابہ کرام سمجھے کہ آپ کا ارادہ انصار سے پوچھنے کا ہے, تب وہ لوگ خاموش رہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی گئی وہاں پر, یعنی ایک چھت جیسا بنایا گیا جو آج مسجد عریش کے نام سے مشہور ہے, وہاں پر بدر کے مقام پر وہاں ایک چھت جیسا ڈال دیا گیا تھا تاکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ سکے اور دھوپ سے محفوظ رہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گریہ اور زاری کے ساتھ, بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے. اور جب اللہ کے رسول دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ, میرے ساتھ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے میرے لیے پورا فرما, اے اللہ, اگر اہل اسلام کی مختصر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر کبھی جری عبادت نہیں کی جائے گی, آپ مسلسل دعا کرتے جاتے تھے. کہا جاتا کہ دعا کی گریہ اور زاری کی وجہ سے آپ کی چادر مبارک آپ کے شانوں سے ڈھلک گئی, نیچے گر گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی وہ وہیں تھے, اور انہوں نے, ابوبکر صدیق نے چادر اٹھا کر آپ کے مبارک شانوں پر ڈال دیا اور عرض کیا, یا رسول اللہ, کفا کم مناشدتک ربک فانہ منجز لک ما وعدک. اب آپ دیکھیں کہ کون کس کی ہمت ہو سکتی ہے اور کس کو اتنا بڑا آنر ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول سے کہے کہ بس کریے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, آپ نے اپنے رب سے بڑی التجائے کرنی ہے, بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا. پھر جب دیکھا کہ بار بار اللہ کے رسول سے ہم دعا کر رہے ہیں, تو پھر ابوبکر صدیق نے کہا, حسبک اللہ, بس اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی اور اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جو نام لیا اور ابوبکر صدیق کو جو مخاطب کر کے فرمایا، یہ بھی کتنا بڑا آنر ہے۔ آپ دیکھیں، ابشر یا ابوبکرین اتاک نصر اللہ ھذا جبریل آخذ بعنانی فرسہ یقودہ علی ثنایاہ نقعو، اے ابوبکر خوش ہو جا، تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ گئی ہے، یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اسے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کے دانتوں پر غبار ہے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے جو خوشخبری دینے والے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جن کو اللہ کے رسول نے خوشخبری دی۔ اور جنگ بدر کے سلسلے میں ہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی معلومات حاصل کرنا چاہی اور اس کے لیے آپ جو ہے دور دراز تک گئے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کفار مکہ کا لشکر کہاں تک ہے اور کیا ہمارے بارے میں ان لوگوں کو کچھ خبر پہنچی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چنا۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بوڑھے شخص کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ تم کیا جانتے ہو کہ یہ لشکر کہاں ہے، تو وہ کہنے لگا میں اس وقت تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک تم مجھے یہ نہ بتا دو کہ تم دونوں کون ہو یا کن لوگوں میں سے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ کیا میرے بتانے کے نتیجے میں ہی تم بتاؤ گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا مجھے اطلاع ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی فلاں فلاں دن مدینے سے نکلے ہیں، اور جس آدمی نے مجھے یہ اطلاع دی ہے اگر اس نے سچ بولا ہے تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت فلاں مقام پر ہوں گے۔ ان اس نے بہت صحیح مقام بتایا تھا، اور پھر کفار مکہ کے بارے میں بھی اس نے سیم یہی اطلاع دی۔ اس وقت بھی یہ معلومات کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے گئے، اور جب اس آدمی نے تقاضا کیا کہ تم بھی اب مجھے بتا دو کہ تم لوگ کون ہو، تب اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ نحنو من ماءٍ، ہم پانی سے ہیں۔ یعنی ایک مبہم سا جواب تھا جو کہ سچ بھی تھا ایک طرح سے اور واضح بھی نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چل پڑے اور وہ آدمی یہی کہتا رہا کہ کس پانی سے ہو، کیا عراق کے پانی سے ہو طرح سے۔ تو بہرحال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیش رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر ہی کے معاملے میں جب قیدیوں کا معاملہ آیا، آپ کو یاد ہوگا کہ قیدیوں کے معاملے میں اس وقت کس سے مشورہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کس کا کیا مشورہ تھا آپ بتائیں، اور کس کا مشورہ لینینسی پہ مبنی تھا یعنی عاجزی پر، اور کس کا مشورہ ایک طرح سے تھوڑا ہارڈ تھا، ٹف تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مشورہ تھا کہ اللہ کے رسول ان کو معاف کر دیجیے اور ہم ان سے فدیہ لے لیں گے۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو ابوبکر صدیق کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ ہمارے چچیرے بھائی اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں تاکہ کفار کے خلاف ہمارے لیے قوت کا باعث بنے، ہو سکتا ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں نعمت اسلام سے سرفراز کر دے۔ پھر اللہ کے رسول نے عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا کہ ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ابوبکر نے جس رائے کا اظہار کیا میں وہ رائے صحیح خیال نہیں کرتا، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے سپورٹ کر دیں اور ہم ان کی گردنیں تن سے جدا کر دیں، عقیل کو حضرت علی کے حوالے کر دیں، وہ اس کی گردن اڑا دیں، اور میرے فلاں قریبی رشتے دار کو میرے سپورٹ کر دیں تاکہ میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ یہ سارے کفر کے سرغنے ہیں اور ان کے سرکردہ لوگ ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بہت ہی نرم مزاج تھے اور ان کی نرمی اپنی جگہ بہت بہترین تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے سخت مزاج تھے، لیکن ان کی ساری سختی اسلام کے دشمنوں کے لیے تھی، اسلام کے فیور میں تھی ساری سختی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی دونوں رائے میں سے اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق کی رائے کو اختیار کیا۔ اور ہمیں پھر ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ مشورہ ہونے لگا اور لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے، لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کس کی رائے قبول فرمائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی رائے اپنائی تھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں بعض لوگوں کے دلوں کو اس قدر نرم کر دیتا ہے کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں بعض لوگوں کے دلوں کو اس قدر سخت کر دیتا ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ابوبکر تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جب انہوں نے یہ دعا کی تھی ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اے عمر، تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی سی ہے، جنہوں نے دعا فرمائی تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب، کفر کرنے والوں کا زمین پر کوئی گھر باقی نہ چھوڑ۔ اور پھر فرمایا کہ اے عمر، تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے کہا تھا وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیدلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں شان و شوکت اور مال اور زر دے رکھا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں، اے ہمارے رب، ان کے مال و زر غارت کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اس کو مسند احمد نے اپنی جو کتاب ہے ان کی اس میں بیان کیا ہے. امام احمد بن حنبل نے صحابہ اکرام کی سیرت پر بہت مشہور کتاب لکھی ہے. ایک اور ان کی جو کتاب ہے جس میں تقریباً 12 جلدوں کا ہم کو ذکر ملتا ہے کہ 12 جلدوں میں انہوں نے صحابہ اکرام کی سیرت لکھی ہے. ایک کتاب ہے مجھے اس وقت اس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے, کتاب الزہد, وہ بھی انہوں نے صحابہ اکرام کی سیرت پر لکھی ہے, جس میں انہوں نے تمام صحابہ اکرام کا جو زہد تھا, جو تقویٰ تھا, جو نیکیاں تھیں ان کے, اس کو ذکر کیا ہے. اور جو 12 جلدوں والی کتاب ہے اس میں انہوں نے تمام صحابہ اکرام کی سیرت بیان کی ہے. یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, اور امام حاکم اور امام ذہبی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے, اور کچھ لوگوں نے اس حدیث کو منقطع کہا ہے, یعنی بیچ میں سے کچھ ڈسکنیکشن ہے. بہرحال یہاں سیرت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت میں کہ ہم کو ہر واقعہ صرف بخاری میں ہی مل جائے گا, مختلف کتابوں میں مختلف واقعات ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی وہ بہت ہی نرمی پر مبنی تھی, اس سے ہم کو ان کی عاجزی, ان کی ورا, ان کی تقویٰ کا پتہ چلتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو بہت ہی سافٹ ہارٹڈ بنایا تھا, ان کے دل کے اندر بہت نرمی تھی. پھر احد کے میدان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ اس دن, یعنی جو احد کا دن تھا, وہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا دن تھا, یعنی طلحہ اس دن کی پوری جنگ کی بازی جیت لے گئے. اور جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ابو سفیان آخر میں, جب جنگ ختم ہوتی ہے تو ابو سفیان آخر میں پوچھتا ہے, اس کو خبر ملی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے, لیکن اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی تھی. تو جب وہ پوچھنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, سب خاموش رہے. پھر اس نے پوچھا کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندہ ہیں, سب خاموش رہے. اس نے کہا کہ کیا عمر زندہ ہیں. اور آپ دیکھیں اس کا سیکوینس, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دشمن کے سردار تھے, جو دشمن کی صفوں کے لوگ تھے, ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا درجہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکسٹ کون آتا ہے, اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اور پھر وہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد کون تھا, عمر رضی اللہ عنہ. جب اس نے تینوں کے بارے میں پوچھا, وہ سوچ رہے تھے کہ چلو تینوں کا کام تمام ہوا, تو اب عمر رضی اللہ عنہ خاموش نہیں رہ سکے. انہوں نے کہا تھا کہ اے دشمن خدا, سب زندہ ہیں. اور اس وقت ابو سفیان نے پوچھا تھا کہ اے عمر, کہ تم مجھے بتا سکتے کہ اللہ کے رسول زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے, ابو بکر بھی زندہ ہے, سب زندہ ہیں. تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ اے عمر, تمہاری اہمیت اور تمہاری بات میرے نزدیک ابن قیمہ سے زیادہ صحیح ہے, زیادہ پائیدار ہے. تو بہرحال سردار قریش کو بھی یہ بات معلوم تھی, وہ لوگ ریکگنائز کرتے تھے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اہم واقعات پیش آئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں, وہ تھے کہ جب ایک دفعہ کسی غزوے سے واپسی پر راستے میں ان لوگوں نے پڑاؤ کیا اور وہاں پر وضو کا پانی نہیں تھا, تو لوگوں نے کہا کہ چلو اب یہاں سے واپس چلتے ہیں تاکہ کہیں اور جا کر پڑاؤ کریں جہاں ہم کو نماز مل جائے اور پانی بھی مل جائے. تو اسی دوران پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا, اور یہ واقعہ ہم کو بخاری میں ملتا ہے, صحیح بخاری میں. اور یہ اور بات ہم کو ملتی ہے کہ وہ ہار دراصل انہوں نے مستعار لیا تھا اپنی بہن اسماء رضی اللہ عنہا سے. تو جب یہ لوگ نکلنے لگے تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ہار گم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ہار ڈھونڈو. کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ کرام ہار ڈھونڈنے لگے. اور امام بخاری ایک باب لائے ہیں سبحان اللہ اس پر کہ عورتوں کا اگر ہار کچھ گم جائے تو وہ کوئی اتنا بڑا, یعنی اس میں اتنا پینک ہونے کی بات نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بالکل ڈھونڈنا چاہیے اس کو. یعنی عورتوں کی اہمیت بتائی گئی یہاں پر. اور دیکھیں کہ وہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ان کا ہار بڑے بڑے صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں, اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم ڈھونڈتے رہے ہار لیکن ملا نہیں ہار ہم کو, یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا, پانی کی تلاش کی گئی تو پانی بھی نہیں ملا. جب لوگ باہر باتیں کرنے لگے کہ دیکھو ابو بکر صدیق کی بیٹی کی وجہ سے, یعنی ان کا ہار گم ہونے کی وجہ سے ہماری نماز نہ چلی جائے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو یہ واقعہ ایک طرح سے ذریعہ بنانا تھا تیمم کی آیت نازل کرنے کا, تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ سبب بنا دیا اس واقعے کو. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ سمپتھی دیکھیں اس وقت, ان کو اپنی بیٹی پر غصہ آتا ہے اور وہ اندر آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ بخاری کی حدیث سے وہ کہتی ہیں کہ میرے والد آئے اور انہوں نے مجھے جو کہنے تک کہا, جو برا بھلا کہنا تھا کہا, انہوں نے وہ برے بھلے الفاظ نہیں کہے, بس اتنا کہا کہ انہوں نے مجھے جو برا بھلا کہنا تھا اللہ نے جو چاہا وہ کہلوایا ان سے, اور پھر وہ مجھے میرے کوکھ میں کچوکے لگانے لگے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں, میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے, میں ہل بھی نہیں سکتی تھی, اور ابو بکر صدیق مجھے کچوکے لگانے لگے کہ تم نے یہ کیا کام کر دیا. حالانکہ دیکھیں ایک نیچرل چیز ہے, لیکن وہی بات ہم والدین ہیں نا, ہم کو سب کو یہ بات پتا ہے کہ جب بچوں کے ہاتھ سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ہم بہت غصہ ہوتے ہیں. بچوں کے ہاتھ سے گلاس پھوٹ گیا ہم بچوں کو ڈانٹیں گے, لیکن ہمارے ہاتھ سے جب پھوٹ جاتا ہے تو بعض اوقات بچے ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ اچھا اب کیا کرتے ہیں, اب کیا ہوگا. تو جب غلطی بچوں سے ہوتی ہے تو ہم بچوں کو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ کہتے ضرور ہیں, اور جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم چھپا جاتے ہیں. تو بہرحال ایک نیچرل بات بتانی مقصود ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انسان ہی تھے, عائشہ رضی اللہ عنہ بھی انسان ہی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, لیکن خیر البشر تھے, سب میں سب سے اچھے انسان, جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے چنا, اپنا رسول بنایا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خیر الناس, سب سے افضل لوگوں میں سب سے افضل تھے. تو بہرحال لیکن وہ بھی ایک والد تھے, اور ان کو ان لوگوں کی جب باتیں انہوں نے سنی تو آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹنے لگے, اور کہتے ہیں کہ اسی دوران پھر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری. تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق کے گھر والوں, یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے مسلمانوں پر, یعنی تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو بہت سارے فائدے حاصل ہوئے ہیں سبحان اللہ. واقعی میں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بہت سارے فائدے مسلمانوں کو حاصل ہوئے, ایک طرح سے ایک بلیسنگ تھی, ایک گفٹ تھا سمجھے. اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے نیکلس کے گم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان آیت کو اتارنے کا سبب بنا دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعہ عشق پیش آیا تھا, اور اس وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے, نہ انہوں نے بیٹی کی سائیڈ لی اور نہ ہی انہوں نے یہ واقعے کو ڈینائی کیا, اور الٹا بلکہ دونوں والدین اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ اے عائشہ اقرار کر لو اگر تم سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو. سبحان اللہ, کیسے آپ دیکھیں کیا ان کا اس وقت یعنی کیا ان کے ایمان کا لیول ہوگا کہ ان کو بیٹی سے زیادہ ایمان اور اسلام عزیز ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں. تو اس وقت جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے رشتہ دار جو کہ مصطفیٰ بن اساسہ تھے وہ بھی اس الزام میں شامل ہو گئے ہیں, ان کی زبان سے بھی اس طرح کی باتیں نکل گئی ہیں, تو انہوں نے اس وقت قسم کھا لی کہ اب تو میں ان کی مدد نہیں کروں گا, اور یہ مدد کرتے تھے ان کی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ کیا جو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز رکھا ہے, جو بڑے فضل والے ہیں, تو کیا وہ اس طرح سے لوگوں کو درگزر نہیں کریں گے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرے, تمہیں معاف فرمائے؟ تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً راضی ہو گئے اور پھر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے, کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے, اسے درگزر کرے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جو کردار تھا, جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک لشکر کو لے کر نکلے ہیں آپ کے خلاف, اور اس وقت اللہ کے رسول نے مشورہ کیا کہ کیا کریں, اور اس وقت ابوبکر صدیق ہی سب سے پہلے شخص جنہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے نکلے ہیں, آپ جنگ کے خواہش مند ہیں, نہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, لہٰذا آپ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے چلتے رہیے, جو شخص بھی ہمیں بیت اللہ میں داخلے سے روکے گا ہم اس سے قتال کریں گے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امدو علی اسم اللہ, اللہ کا نام لے کر سفر جاری رکھو. سبحان اللہ. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر, جب عروہ بن مسعود ثقفی جو آیا تھا بات چیت کرنے کے لیے, ٹریٹی کے لیے, عروہ بن مسعود ثقفی نے دراصل قریش کی طاقت کو بتانے کے لیے کہا تھا کہ اے محمد, یہ میں کون لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں, یہ تو کوئی قبیلے والے نظر نہیں آتے, یہ کیونکہ آپ سسٹم کے ساتھ تمام صحابہ اکرام تھے, جو کوئی یمن سے آیا تھا, کوئی کہیں سے, کوئی کہیں سے, یعنی وہ ایک قبیلہ سسٹم نہیں تھا, اب تو ایک اسلام کے جھنڈے کے نیچے سب آ گئے تھے, اور اسلام ہمیں قبیلہ پرستی نہیں سکھا تھا. تو اس نے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسلٹ کرنے کے لیے یہ جملہ کہا کہ آپ تو کوئی قبیلے والے تو کوئی نظر نہیں آتے, جب آپ کے اوپر کفار مکہ کا زور پڑے گا تو یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا. تو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور اس کو ایسے جملے کہے جو کہ ہم نہیں بیان کر سکتے, یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت نہیں تھی, نہ آپ کبھی اس طرح سے بد اخلاقی سے پیش آتے, نہ آپ نے کبھی گالی دی اور نہ ہی بتوں کی پوجا کی, نہ اس طرح سے خراب الفاظ استعمال کیے, لیکن اس وقت چونکہ اسلام کی بات تھی اور آپ سن کی انسلٹ کی گئی تھی کہ یہ تو کوئی آپ کے ساتھ ہی ہم کو نظر نہیں آ رہے جو آپ کا ساتھ دیں گے, تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام کے فیور میں, اللہ کے رسول کے فیور میں اس شخص کو بہت ہی منہ توڑ جواب دیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی ساری دوستی اور دشمنی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی. پھر اسی طرح سے ہر غزوے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار بہت پیش تھا, ایون جب فتح مکہ ہوا اور جب غزوہ حنین پیش آیا فتح مکہ کے بعد, اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو اس جنگ میں تیر لگا, اور اسی تیر کی وجہ سے جو عبداللہ تھے بعد میں وہ اس زخم سے جانبر نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو سے شہیدی ہو گئے. تو وہ جس شخص نے ان کو تیر مارا تھا بعد میں وہ مسلمان ہو کر آیا, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے جب سنا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے, اس نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ میں نے آپ کو ہرٹ تو نہیں کیا, یعنی میری وجہ سے آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, الحمدللہ تمہارے ہاتھوں اس کی وفات ہوئی, یا مطلب شہید ہوا وہ, تو الحمدللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا درجہ دیا, اور اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا, کہ اگر وہ اس وقت تم اس کے ہاتھوں مارے جاتے تھے تم اسلام قبول نہ کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ رکھا اور اسے موت دی, وہ تو اس کو شہادت مل گئی اور تمہیں ایمان اور اسلام مل گیا. تو آپ دیکھیں سبحان اللہ, ان کی کیا خواہش تھی کہ مطلب یعنی ان کی بھی خواہش ہوئی تھی جو کہ رسولوں کی خواہش ہوتی کہ رسول کس طرح سے خیر خواہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کس قدر خیر خواہ تھے. پھر غزوہ تبوک کا جو بہت اہم واقعہ ہم سبھی جانتے ہو، آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہو، ویسے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ وہ اپنا سارا مال لے کر آئے تھے غزوہ تبوک میں، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت سوچا تھا کہ اب میں کبھی ان سے کمپٹیشن نہیں کر سکتا. یعنی ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی آگے آگے پیش پیش رہتے ہیں ہر نیک کام میں، چاہے وہ جان ہو مال ہو سب کچھ ہو، پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے دین اسلام کے لیے. پھر ایک اور اہم واقعہ جو ہمیں ملتا ہے جنگ احد کے بعد کا، کہ آپ کو یاد ہوگا جنگ احد میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے شوہر شہید ہو گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے پریشان تھے اور ایک ایک سے ان کے لیے رشتے کی بات کر رہے تھے کہ آپ نکاح کر لیں آپ نکاح کر لیں. حفصہ رضی اللہ عنہ اس وقت 18 سال کی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور پھر اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے دونوں سے کہا لیکن دونوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ میرا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. پھر جب بعد میں جب حفصہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور وہ ام المومنین بن گئی، تو ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے گھر آتے اور کہتے ہیں کہ اے عمر، ہو سکتا ہے تم نے میرے نہ کہنے پر اپنے دل میں کچھ خیال لایا ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے دل میں خیال ضرور آیا تھا کہ آپ نے کیوں انکار کر دیا. تو کہنے لگے کہ اے عمر، میں نے بلا وجہ انکار نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی خواہش سن رکھی تھی کہ وہ ارادہ کرتے تھے حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کا، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار مجھ سے کیا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے اپنے اس راز کو بھی کسی کے سامنے نہیں بتایا تھا، تو میں نے بھی نہیں چاہا کہ میں اللہ کے رسول کے راز کو کسی کے سامنے کھولوں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کس قدر ان کے ذمہ داری کا احساس، امانت کا احساس، یعنی کس قدر ان کے اندر امانت تھی، اور خصوصاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، حالانکہ جس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کو کہہ بھی دیتے تو ان کو کتنی خوشی ہوتی تھی عمر رضی اللہ عنہ کو، لیکن کس قدر ان کو امانت کا احساس تھا کہ اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں ان کے راز کہیں کسی کے سامنے نہ جائیں. تو یہ ان کا کردار تھا ماشاءاللہ، اور یہی عادت ان کی بیٹی میں بھی آئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا کہا فتح مکہ کے موقع پر کہ جنگ کی تیاری کی جائے، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے. لمبی طویل گفتگو میں پتہ چلتی ہے، کہیں کم سے کم 8-10 کوشچن ابوبکر صدیق نے کیے کہ کیا روم کا ارادہ ہے، کیا فلاں 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 فلاں. عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں 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 کہتی رہی، جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کا ارادہ کہاں ہے، لیکن انہوں نے نہیں بتایا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے رسول سے سوالات ون بائی ون کرتے جاتے ہیں، پھر آخر کار جب کہتے ہیں مکہ کی طرف، تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر رازداری تھی ان لوگوں میں دین کے لیے، اور ان کی ساری ہمدردیاں، ساری سب کچھ جو وہ فائدہ چاہتے تھے، وہ صرف دین کا فائدہ چاہتے تھے. اس قدر ٹوٹ کر، اس قدر ان لوگوں نے جدوجہد، کوشش، محنت کی، اور اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا، جبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پھیلا اور پھولا. تھوڑے ہی عرصے میں اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور آج آپ دیکھیں کہ سکڑتا جا رہا ہے نا، یعنی یا تو عزت میں آپ دیکھ لیں، یا ہر طرح سے دیکھ لیں کہ مسلمان سکڑتے جا رہے ہیں، کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. کیا بات ہے، کیوں آج ہماری حیثیت ایسے تنکوں کی طرح ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہماری ہمدردیاں آج ہمارے دین کے ساتھ نہیں رہی. آج ہماری محبتیں، ہماری قربانیاں، ہماری ترجیحات نہ اپنے رسول کے لیے ہے، نہ اپنے دین کے لیے ہے. اگر آج بھی ہم اپنی ترجیحات کو بدل لیں، کیا چیز ہمارے لیے اہم ہے، یقین جانیے آج تصویر بالکل دوسری ہو، کس کوئی اور رخ ہم دیکھ سکتے ہیں تصویر کا. آج جو تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے بالکل الگ تصویر ہوگی اگر ہماری ساری ترجیحات اسلام کے لیے ہو جائیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، ہنسنا، سب کچھ، نفع نقصان ہم اسلام سے جوڑ لیں، کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ہم کو ہمارے دین کے لیے کرنا ہے. تو بہرحال یہ رشتے کے وقت بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رازداری کا پاس تھا، کتنا امانت کا احساس تھا. پھر ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں، کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں، اور انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک غلام جو ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا، اس نے ایک دفعہ آپ کو ایک سویٹ ڈش پیش کی، اور جب اس نے سویٹ ڈش پیش کی آپ کو کھانے کے لیے، تو جیسے ہی ابوبکر صدیق نے کھایا تو وہ بتانے لگا کہ یہ زمانے جاہلیت میں میری ایک پامس سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت کی جو میں نے ایک بات، یعنی وہ بات میری سچ نکلی، تو اس کی بنا پر جو میری کمائی ہوئی تھی اس کا یہ میں نے آپ کو تحفہ لا کے دیا خرید کر. جیسے ہی ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، انہوں نے وومٹ کر دیا، الٹی کر دی. حالانکہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ جو آپ کا کھانا تھا تو وہ تو زمانے جاہلیت کا تھا پیسہ، اور زمانے جاہلیت کے سب کام معاف تھے، اب اسلام کی بات تو نہیں تھا، تو لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو نہیں چاہا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی ان کے اندر جائے، حالانکہ یہ بالکل حرام آمدنی نہیں تھی، اس زمانے جاہلیت کا پیسہ تھا. اب تو نہیں کیا تھا اسلام لانے کے بعد، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے بھی ان کے زہد کا ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر ایک سنن ابی داؤد میں ہمیں ایک بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے. ابھی دروازے کے باہر ہی تھے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی جو کہ بہت اونچی آواز سے بول رہی تھی، تیز آواز تھی، یعنی ان کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی تھی، یعنی ریز کر دیا تھا انہوں نے اپنی آواز کو اوپر. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور آتے سے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ ڈانٹا اور کہا جاتا ہے کہ مارنے کے لیے بڑھے اور کہنے لگے کہ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز کو بلند کیا اے عائشہ. اور جب مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھے تو اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے تاکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ٹھنڈا کر دے. اور پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہیں کیسے بچایا اس شخص سے، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. یعنی سبحان اللہ، کیسے کتنی نیچرل ان کی چیزیں تھیں نا، آپ سب دیکھیں، یعنی وہ کوئی انسانوں سے ہٹ کر لوگ نہیں تھے. اور یہ میاں بیوی میں ہوتا رہتا ہے، کبھی بعض اوقات بیوی کی آواز تیز ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہسبینڈ ڈانٹ دیتے ہیں. اور یہ بھی محبت ہی کی ایک نشانی دیکھا جائے تو، یعنی جب بھی کوئی آپ نے دیکھا ہوگا یہ بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ کچھ چھوٹی موٹی نوک جھونک ہوتی ہے تو اس کے بعد محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ. جب انڈرسٹینڈنگ ہو تو انسان خود اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو درگزر بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے عائشہ، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیسے بچایا تمہیں اس شخص سے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ ایک بار دوسری دفعہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو دیکھا کہ اندر سے ان کو دونوں کے ہنسنے کی آواز آئی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈور نوک کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے خوشی کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ رہوں، جیسے کہ آپ کے جب آپس میں آپ لوگوں کی کچھ نوک جھونک ہو گئی تھی تو اس وقت آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی تھی. تو اللہ کے رسول نے ان کو اپنے گھر آنے کی اجازت دی. تو آپ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، وہ ان کی بیٹی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول دوست بھی تھے الحمدللہ. تو یعنی اب تعلق آپ دیکھیں اور آج ہمارے تعلقات آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں پر جو جن سے ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں یا اپنے بیٹوں کے رشتے کرتے ہیں تو ان کے والدین، یعنی ہماری بہوؤں کے والدین یا ہماری بیٹیوں کے سسرال والے، آج کیسے تعلقات ہیں ان کے، یا داماد کے سسر سے کیسے تعلق ہیں، سسر کے داماد سے کیسے تعلق ہیں، آپس میں وہ دونوں کے سمجھانے والوں کے کیا تعلق ہے. یعنی ایک جنگ چھڑی رہتی ہے اور ایک تناؤ کا سا ماحول ہوتا ہے. جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ بہو کے والدین آئے ہیں، بےچارے وہ بھی اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر والے بالکل ان کو کسی طرح سے ان سے اچھائی برتنے کے موڈ میں ہی نہیں رہتے، اور ایک تناؤ کا ایک ٹینس والا ماحول ہو جاتا ہے. کیوں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ لوگ بھی، ان کے اندر بھی آپ دیکھیں یہ سارے رشتے موجود تھے، کوئی کسی کا داماد تھا، کوئی کسی کے سمدھی تھے، کوئی کسی کے سسر تھے، لیکن آپ دیکھیں تعلقات کتنے بہترین، ماشاءاللہ کتنے خوشگوار. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں تو سیکھنے کو ملتا ہے کہ والدین کا کردار کیسے ہونا چاہیے بیٹیوں کے معاملے میں. آج آپ دیکھیں کہ پورا آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں دیکھا جائے تو. یعنی آج جو گھر تباہ اور برباد ہو رہے ہیں نا، اس میں 50% کے ریزنز ہیں، اس میں لڑکیوں کی والدہ یا لڑکیوں کے والدین کا کردار ہے اپنی بیٹیوں کے گھر کو تباہ اور برباد کرنے میں. اس قدر لڑکیوں کے والدین انوالو ہو گئے ہیں شادی کے بعد اپنی بیٹیوں کے گھریلو معاملات میں کہ ان کے خود کے گھر والوں کو باہر نکال دیتے ہیں اور خود اس میں داخل ہو جاتے ہیں. 24 گھنٹے اسکائپ کھلا ہے اور بیٹی کے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب کی سب ہر چیز کی سب کو خبر ہے. کتنے سارے جو بھی مسائل بیچ میں آئے تھے، یقین جانے کچھ لوگوں نے میرا نمبر دیا تھا کہ ان کو سمجھائیں، کہ وہ لڑکی کہنے لگی کہ آنٹی وہ ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ بس میری ایک ہی شرط ہے، میں تمہیں اس شرط پر لے کے جاؤں گا واپس گھر پر، کہ تم اپنی والدہ سے میرے پیچھے بات نہ کرنا فون پر، بس میرے سامنے بات کرنا. آپ سوچے معاملہ کہاں پہنچا ہوا ہوگا. یعنی وہ لڑکی ہر بات گھر کی بتاتی ہوگی اپنی والدہ کو، پھر والدہ ان کو الٹے سیدھے مشورے دیتی ہوگی جس کی بنا پر وہ دونوں میں آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہو پاتی. تو مائیں الٹے مشورے دے رہی ہیں، اور یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ کردار دیکھیں کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہاری آواز کیسے بلند ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو یہ ایک کردار ہوتا ہے. بہرحال تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار ہمیں ملتا ہے کہ ہر جگہ پیش پیش تھے، ہر جگہ ساتھ ساتھ تھے، ہر بات میں مشورہ دینے کے لیے سب سے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے سب سے زیادہ جلدی کرنے والے، اور اپنی ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے والے، اپنی اولاد کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اپنے مال کو بھی، اپنا سب کچھ. اور کیسی ان کو محبت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی بنا پر جو ان کے مناقب ہمیں ملتے ہیں. صحیح بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے ان کے نام سے، انشاءاللہ اگلی ہم کلاس میں اسی پر ڈسکس کریں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو احادیث ہیں جو اللہ کے رسول نے ان کی فضیلت بیان کی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، خلافت کے واقعات کو اور خلافت میں جو آپ کا کردار تھا اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور پھر آپ کی جو فہم و فراست، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فہم اور فراست عطا کی تھی، کس طرح سے قرآن کی آیات کو بھی وہ سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی تھیں اس کو بھی وہ سمجھتے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے اس کی تشریح کی تھی، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم یہیں پر اپنا آج کا ٹاپک ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر صدیق کے یہ تمام کاموں سے کچھ سبق حاصل کرنے والا بنائے، ہمیں ان کی سیرت سے کچھ سیکھنے والا بنائے، اور ہمارے اندر بھی ان کے جیسا ایمان، ان کی جیسی اللہ کے رسول سے محبت تھی ویسی محبت پیدا کرے، اور اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کا جو جذبہ ان کے اندر موجود تھا، اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ موجود ہو، یہ پیدا ہو انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.